أعوذ بالله من شر الشيطان اللين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم وأهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيها الناس قد أقبل إليكم شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة صلوات الله یہ محفل یہ اجلاس ماہ مبارک رمضان کی آمد کے سلسلے میں منعقد کیا گیا ہے اور اس اجلاس سے متعلق کئی عرصے سے سوچ تھی اور ایک زمانے سے یہ خواہش تھی دوستوں کی اور ہم سب یہ چاہتے تھے کہ اس طرح کا اجلاس شروع ہو لیکن الحمدللہ اب توفیق ملی ہے اس سے پہلے صرف خیال تھا الحمدللہ اس توفیق کو ہم دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کہ یہ توفیق جاری رہے کیونکہ ماہ رمضان المبارک سے پہلے ماہ مبارک رمضان کا استقبال ہونا چاہیے اور ماہ رمضان سے پہلے ہی آمادگی ضروری ہے فضائل رمضان کا بیان کرنا نہایت ضروری ہے جو لوگ جانتے ہیں جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توفیق دی ہے ان کے اوپر یہ ذمہ داری بھی عائد ہوتی ہے کہ وہ ملت کو بتائیں کہ ماہ مبارک رمضان کی عظمت کیا ہے ماہ مبارک رمضان کا وقار کیا ہے اہل بیت علیہ السلام کے نزدیک نبی کریم کس قدر اہتمام کیا کرتے تھے جب تک اس بات کی اطلاع قوم و ملت کو نہیں ملے گی وہ ماہ مبارک رمضان کی اہمیت کو نہیں سمجھ سکیں گے جیسا کہ ہمارے شہر میں ہوتا آ رہا ہے اور مسلسل آپ حضرات دیکھ رہے ہیں کہ ماہ مبارک رمضان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے جو لوگ روزہ نہیں رہتے ہیں وہ لوگ باہر نکل کر سگریٹ پیتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں میں نے کئی مرتبہ اخبارات میں بھی یہ اعلانات دیے اور اس کا تھوڑا بہت اثر دیکھا گیا لیکن اہل سنت میں زیادہ دیکھا گیا لیکن شیعہ ہوٹلوں میں ابھی بھی کم دیکھا گیا دو تین سال سے میں نے مختلف اخبارات میں اس بات کا اعلان دیا تھا کہ ماہ مبارک رمضان میں ہوٹل دن میں بند رکھے جائیں اور اگر ہوٹل دن میں کھلی بھی رہتی ہے مسلم علاقوں میں تو کم از کم اس پر پردہ ڈال دیا جائے اور اس پر الحمدللہ بعض ہوٹل والے عمل کر رہے ہیں لیکن پوری طرح سے اس پر عمل نہیں کیا جا رہا ہے اس کے علاوہ جو سب سے افسوسناک بات جو شہر حیدرآباد میں ہوتی رہی وہ یہ کہ ماہ مبارک رمضان میں شادی بیاہ ہوتی ہے تو اس میں کہیں پر جو ہے کولڈ ڈرنک تقسیم کیا جا رہا ہے کہیں شربت پلایا جا رہا ہے کہیں آئس کریم کھلائی جا رہی ہے کہیں کھانا کھلایا جا رہا ہے ماہ مبارک رمضان میں اگر کوئی بھی مسلمان یہ بات سنے گا تو یقین نہیں کرے گا جب میں نے اپنے شہر کے افسوسناک حالات کسی دوسرے شہر میں کسی اور ملک میں بیان کرتا ہوں تو لوگ یقین نہیں مانتے کہا ایسا نہیں ہو سکتا آپ کچھ زیادہ کہہ رہے ہیں یہ ممکن ہی نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک فرد کوئی ہو سکتا ہے کہ ایک انسان اس طرح کی حرکت کرے کیا اجتماعی طور پر علماء کی موجودگی میں مفکرین کی موجودگی میں تمام کے تمام شیعیان حیدر کرار اور وہ بھی بارگاہ امام میں وہ بھی ان مقدس مقامات پر کوئی فائیو سٹار ہوٹل کی بات نہیں ہے کوئی جو ہے ایسی جگہ کی بات نہیں ہے کہ جو مسلمان علاقوں سے دور ہو نہیں بلکہ مسلمان گنجان علاقے میں بارگاہ معصومین میں ائمہ علیہ السلام سے منسوب بارگاہوں میں ماہ مبارک رمضان میں وہ آئس کریم کھائی جاتی ہے، شربت پیے جاتے ہیں، تو یہ حرکت کیا اہل بیت علیہ السلام کے نزدیک پسندیدہ ہے یا نہایت ہی مغضوب ہے؟ شریعت اسلامی میں اگر آپ آئیں، حدود میں اگر آپ آئیں، اور اس مسئلے کو اگر ہم توضیح المسائل سے اگر رجوع کر لیں، تب بھی آپ کو پتہ چلے گا کہ ایسے شخص پر حد جاری ہوتی ہے. جو شخص ماہ مبارک رمضان کی توہین کرتا ہے اس پر حد جاری ہوتی ہے، یعنی اگر اسلامی حکومت ہو تو اس پہ کوڑے لگائے جائیں گے. اس حد تک شاید لوگوں کو اس بات کی اطلاع نہیں ہے کہ ائمہ معصومین علیہ السلام نے کس قدر تاکید کی ہے، کس قدر اہتمام کیا کرتے تھے. اگر محبت اہل بیت علیہ السلام کو محفوظ رکھنا ہے تو ہم اطاعت پروردگار ہی کے ذریعے سے محفوظ رکھ سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ محبت اگر باقی رہ سکتی ہے تو انہی نمازوں کے ذریعے سے، انہی روزوں کے ذریعے سے، اسی اطاعت کے ذریعے سے ہم محبت کا تحفظ کر سکتے ہیں، ورنہ محبت اہل بیت علیہ السلام کا تحفظ ممکن نہیں ہے. ان دلوں میں محبت اہل بیت جاگزی نہیں ہو سکتی جس دل میں معصیت الہی آ جائے. معصیت اور محبت اہل بیت ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے. جو لوگ چاہتے ہیں کہ محبت کا تحفظ کریں، ان کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ اطاعت پروردگار کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ شعبان کے آخری جمعے میں ہمیشہ آپ کا معمول رہا ہے، یوں تو خطبہ شعبانیہ موجود ہے، لیکن یہ ایک مرتبہ کی بات نہیں ہے جب حضور نے آخری خطبے میں ماہ شعبان کے، ماہ رمضان کے استقبال کیا ہے اور ماہ رمضان کے متعلق ارشاد فرمایا ہے کہ ایھا الناس قد اقبل الیکم شہر اللہ، کہ اے انسانوں آگاہ ہو جاؤ کہ ماہ پروردگار آ رہا ہے. ماہ پروردگار آ رہا ہے، کس طرح آ رہا ہے؟ ماہ خدا رحمت کے ساتھ، برکت کے ساتھ، مغفرت کے ساتھ. یہ مہینہ برکتوں والا مہینہ ہے، یہ مہینہ رحمتوں والا مہینہ ہے، یہ مہینہ مغفرت کا مہینہ ہے. اگر اس مہینے میں مغفرت نہ ہو سکی تو پھر کسی اور مہینے میں مغفرت کے کوئی ضمانت نہیں ہے. سب سے بڑی بات جو اس مہینے کے متعلق کہی گئی ہے وہ یہ کہ یہ منسوب ہے ذات رب العزت سے. یہ مہینہ ہر مہینے سے زیادہ محترم ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اسے 12 مہینوں میں کوئی مہینہ اس مہینے کے علاوہ ایسا نہیں ہے جسے شہر اللہ کہا گیا ہو. اگر شہر اللہ کوئی مہینہ کہا گیا ہے تو وہ ماہ مبارک رمضان ہے. اس کے علاوہ کوئی اور مہینہ نہیں ہے کہ جسے اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی ذات سے منسوب کیا ہو. یوں تو 12 مہینے پروردگار عالم کے ہے، کوئی مہینہ ایسا نہیں ہے جو اللہ سبحانہ وتعالی کا نہ ہو. ہر دن اس کا ہے، ہر رات اس کی ہے، ہر مہینہ اس کا ہے، لیکن کسی بھی رات کو، کسی بھی دن کو اللہ سبحانہ وتعالی نے کسی مہینے کو اپنی ذات سے منسوب نہیں کیا ہے. یہی ایک مہینہ ہے، یہ شہر اللہ ہے جو برکت کے ساتھ آ رہا ہے. برکت نعمت کثیر کو کہا جاتا ہے. جب نعمتیں زیادہ ہوتی ہیں تب اسے برکت سے تعبیر کیا جاتا ہے. اس مہینے میں اللہ سبحانہ وتعالی نے رحمت و برکت کے دروازوں کو کھول دیا ہے. جس کی سب سے بڑی نعمت روزہ ہے، جو آپ فضائل سن رہے تھے، جو مناقب آپ سن رہے تھے، پیشرو مقررین نے جو زحمتوں کے ساتھ آپ کے سامنے جو باتیں پیش کی ہیں، وہ ماہ مبارک رمضان میں جو اللہ سبحانہ وتعالی نے روزوں کو فرض کیا ہے، ان روزوں کی فضیلت آپ سن رہے تھے. ماہ مبارک رمضان کا درک کرنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے. ماہ مبارک رمضان کی فضیلت کو پیش کرنا اور اس کی اہمیت کو سمجھنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے. نہ صرف ماہ مبارک رمضان کی صرف شب قدر کے متعلق پروردگار عالم کہہ رہا ہے، ان انزل اللہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ جبکہ لیلۃ القدر ماہ رمضان کی ایک شب کا نام ہے. جس مہینے کی ایک شب ہزار مہینوں سے فضیلت رکھتی ہو، وہ مہینہ کتنا با فضیلت ہوگا؟ جس مہینے میں اللہ سبحانہ وتعالی نے شب قدر کو رکھا ہے، وہ مہینہ کتنا با فضیلت ہوگا؟ جس مہینے میں قرآن صامت بھی آتا ہے، قرآن ناطق بھی آتا ہے، امام حسن علیہ السلام کی ولادت اس مہینے میں ہوتی ہے. اس مہینے میں امیر المومنین کامیابی کا اعلان فرماتے ہیں تو اسی مہینے میں، قرآن مجید اگر نازل ہوتا ہے تو اسی مہینے میں، رحمتیں نازل ہوتی ہیں تو اس مہینے میں، برکتیں نازل ہوتی ہیں تو اس مہینے میں، مغفرت ہوتی ہے تو اسی مہینے میں، یہی نہیں بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس مہینے میں روزوں کو فرض کیا ہے، یہ ایک نعمت ہے، روزہ ایک نعمت ہے جو اس مہینے میں اللہ نے واجب قرار دیا، کسی اور مہینے میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ روزوں کو واجب قرار دے سکتا تھا، لیکن روزے کی فضیلتوں کے مد نظر، اس کے فوائد کے پیش نظر اور اس کی عظمتوں کے پیش نظر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس نعمت کو اٹھا کر رکھا کہ یہ نعمت بھی اگر تمہیں درک کرنا ہے تو ماہ مبارک رمضان کے طفیل ہی میں درک کر سکتے ہو کہ اس مہینے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارے لیے روزے فرض کیے ہیں۔ قرآن مجید اگر نازل کیا ہے تو اس مہینے میں نازل کیا ہے، خود یہ مہینہ، اس کا دن، اس کی راتیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی خطبہ شعبانیہ میں فرماتے ہیں کہ ماہ مبارک رمضان کے دن سارے دنوں سے افضل، جس طرح سے یہ مہینہ تمام مہینوں سے افضل، اس کے دن تمام دنوں سے افضل، اس کی راتیں تمام راتوں سے افضل، اس دن و رات میں سونا تمہارے لیے عبادت ہے، اگر تم سو جاؤ تو تمہارا سونا عبادت ہے، نومکم عبادہ، تمہارا سونا عبادت ہے، تمہارا جاگنا عبادت ہے، تمہارا نفس کھینچنا عبادت ہے، انفاسکم تسبیح، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہارا سانس لینا اس مہینے میں تسبیح ہے۔ اس مہینے میں چاہیے کہ ہم ہمیشہ باوضو رہیں، کیونکہ ہمارا سانس لینا اس مہینے میں عبادت ہے، نفس کھینچنا عبادت ہے، سونا عبادت ہے، جاگنا عبادت ہے، اس مہینے میں ہمیں مایوس نہیں ہونا ہے۔ اس مہینے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں تمہاری دعائیں مستجاب ہوتی ہیں، اور اس مہینے میں تمہاری دعاؤں کو رد نہیں کیا جاتا ہے، کوئی مغفرت کی دعا کرے بارگاہ الہی میں، اللہ کے مہینے میں آ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے درخواست کرے اور اس درخواست کو اللہ رد کر دے، جبکہ پروردگار کہتا ہے کہ اگر تم پکارو تو ہم ضرور جواب دیں گے، اور اگر وہ شخص ماہ رمضان میں پکارتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اس نے خود اپنے اوپر واجب قرار دیا ہے کہ وہ بندے کی آواز پر لبیک کہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر جواب دینا ضروری نہیں ہے، لیکن اللہ نے خود جواب اپنے اوپر واجب کر لیا ہے، کہا ہے کہ میں دعاؤں کو قبول کروں گا، اور دعا اور قبولیت دعا کے درمیان علت و معلول کا رابطہ ہے، دعا اور رد ہو جائے یہ ممکن نہیں ہے۔ جس طرح سے آگ لکڑی کو جلا دیتی ہے، لکڑی اور آگ کے درمیان میں جو رابطہ ہے وہ علت و معلول کا رابطہ ہے، لکڑی کو جلنا ضروری ہے آگ کے پکڑ لینے سے، اب اگر کوئی چیز لکڑی نہیں جلتی ہے تو صرف اس وجہ سے کہ شاید وہ گیلی ہو، شاید آگ اور لکڑی کے درمیان فاصلہ ہو، کوئی نہ کوئی معنی درمیان میں ضرور ہوگا کہ جس کی وجہ سے معلول وجود میں نہیں آ رہا علت کے ہونے کے باوجود۔ دعا اگر قبول نہیں ہو رہی ہے تو یقین جانیے درمیان میں کوئی چیز ایسی ہے، کوئی گناہ ایسا ہے، کوئی معصیت ایسی ہے جو درمیان میں رکاوٹ بن رہی ہے، کہ ماہ رمضان میں وہ رکاوٹ ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ ماہ مبارک رمضان مغفرت کا مہینہ ہے، ماہ مبارک رمضان غفران کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں کوئی داخل ہو اور اس کے بعد وہ گناہوں کی بخشش کے بغیر نکل جائے تو وہ بدبخت شخص ہے، کئی روایتیں موجود ہیں، کہا کہ ماہ مبارک رمضان کے بعد اگر تقویٰ نہ پیدا ہو، اگر انسانیت نہ پیدا ہو، شرف و منزلت نہ پیدا ہو، وقار انسانی میں اگر اضافہ نہ ہو تو سمجھو وہ بدبخت انسان ہے، کہ جو اپنی گناہوں کو معاف نہ کروا سکے ماہ رمضان میں آنے کے باوجود، کیونکہ اس مہینے میں کھلی ہوئی چھوٹ دی گئی ہے کہ دروازے رحمتوں کے کھول دیے گئے ہیں ہر گناہگار کے لیے، ہر گناہگار کے لیے جو ہے دروازے کھلے ہوئے ہیں، جو چاہے اس مہینے میں آ سکتا ہے۔ ہر گناہگار کی مغفرت کا مہینہ ہے. جیسا کہ آپ مسلسل سن چکے ہیں کہ جو لوگ ماہ مبارک رمضان میں حلال چیزوں سے پرہیز کریں گے وہ 11 مہینوں میں حرام چیزوں سے ضرور بچ جائیں گے. اگر حرام چیزوں سے 11 مہینے بچنا ہے تو ماہ مبارک رمضان میں حلال سے پرہیز کرو تاکہ حرام سے بچ سکو. بس عزیزان گرامی, ماہ مبارک رمضان کی فضیلتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور سمجھانے کی ضرورت ہے کہ اس مہینے کی عظمتوں کو اور اس کے جو فوائد ہیں اس کو خالی نہیں جانا ہے. اور جو لوگ رحمت الہی کے آنے کے باوجود بھی اپنے اوپر دروازے رحمت کو بند کر لیتے ہیں, ایسے ہی لوگ جہنمی ہوتے ہیں. جہنم میں وہی لوگ جائیں گے جو رحمت کو طلب نہیں کرتے ہیں, جو کہتے ہیں ہمیں رحمت نہیں چاہیے, ہمیں برکت نہیں چاہیے, ہمیں مغفرت نہیں چاہیے. اللہ کہہ رہا ہے میں معاف کرنا چاہتا ہوں, کوئی بندہ کہہ رہا ہے میں معافی نہیں چاہتا ہوں, میں مغفرت نہیں چاہتا ہوں. تو جو شخص کہتا ہے میں مغفرت نہیں چاہتا ہوں, اس کے لیے پھر عید آنے والی نہیں ہے, اس کے لیے پھر کوئی خوشی آنے والی نہیں ہے, اس لیے کہ بدبختیوں نے اسے گھیر لیا ہے. تعجب کی بات یہ ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں روزے نہیں رہنے والے بھی عید مناتے ہیں, ان کے لیے عید روزے سیاہ ہے, ان کے لیے عید نہیں ہے, بدبختی اور شقاوت کا دن ہے, ان کے لیے افسوس کا دن ہے کہ ماہ مبارک رمضان گزر گیا لیکن روزے نہیں رہے. روزہ صرف ماہ مبارک رمضان میں ایک نعمت ہے, قرآن مجید کی تلاوت یہ اس سے کہیں بڑھ کے نعمت ہے. اسی لیے کہا گیا کہ ماہ مبارک رمضان میں قرآن نازل کیا گیا ہے, اس کی ایک ایک آیتوں کی تلاوت کرنا عام دنوں میں کرنے سے کہیں زیادہ فضیلت رکھتی ہے. اور روزہ آپ کی معنویت کے لیے رکھا گیا ہے, اب اس میں مادی فوائد بھی آ جاتے ہیں. جیسا کہ آپ نے سنا کہ مادی فوائد بہت زیادہ ہیں لیکن وہ معنویت کے طفیل میں آتے ہیں, کیونکہ اصل معنویت ہے, اصل انسانیت ہے. انسان کا جسم حیوان کی شبیہ ہے لیکن انسان کی روح ملائکہ سے نسبت رکھتی ہے, اور ملک کو بھوک نہیں لگتی, ملک کو پیاس نہیں لگتی. تو معلوم یہ ہوا کہ اگر انسان کے اندر ملکوتی صفات اور ملائکہ کی قدرت حاصل کرنا ہے تو پھر معنوی طاقت میں اضافہ کرنا ہے. لیکن انسان تو پہلے حیوان ہے اس کے بعد انسان ہے, تو اگر اس کے جسم کو نقصان پہنچتا ہے تو پھر روزے سے آپ کو راحت دی گئی ہے. کہا گیا روزہ مت رکھو اگر بیمار ہو. ایسی بیماری ہے کہ جس کی وجہ روزہ رکھنے سے اگر جسم کو نقصان پہنچتا ہے, جان کو خطرہ ہے, جسم کو خطرہ ہے, تو کہا روزہ تم پر سے اٹھا لیا گیا ہے, مسافر پر سے روزہ اٹھا لیا گیا ہے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا رحم ہے, یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کرم ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں روزوں کے ذریعے سے وہ بندوں کا امتحان لیتا ہے, اور امتحان اس لیے لیتا ہے تاکہ ترقی دے سکے, تاکہ منزلت انسان میں اضافہ ہو سکے. کمالات میں اضافے کے لیے درمیان میں امتحان ضروری ہے. جس طرح سے تالوت کے لشکر سے امتحان لیا گیا تھا کہ پانی آنے والا ہے, نہر آنے والی ہے, لیکن تمہیں اس سے غٹاغٹ نہیں پینا ہے, بلکہ اگر تھوڑا سا اگر چلو بھر پی لو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن اس سے زیادہ جو پیے گا وہ شقیوں میں اس کا شمار ہوگا. تالوت کے لشکر میں چند ہی لوگ ایسے تھے کہ جو انہوں نے نہر سے پرہیز کیا اور امتحان میں کامیاب ہوئے, اس لیے کہ سختیوں سے جھیلنے کے لیے امتحانات سے گزرنا ضروری ہے. تو عزیزان گرامی, یہ امتحانات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھے ہیں تاکہ کمالات انسانی میں اضافہ ہو سکے, روح انسانی بلند ہو سکے, اور وہ معنویات سے ہمکنار کرنے کے لیے اپنے بندے کو بھوکا دیکھنا پسند کرتا ہے, جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب سے زیادہ جو رنجیدہ ہوتا ہے اپنا, اس کا بندہ جب بھوکا ہوتا ہے تو وہ تڑپ جاتا ہے. اسی لیے کہا گیا کہ بھوکے کا پیٹ بھرو. اسی لیے کہا گیا ہے کہ افطار کرانا نہایت ثواب ہے, بے انتہا ثواب ہے. اس کے درجات لکھے گئے ہیں, فضائل لکھے گئے ہیں, مناقب ہے کہ روزہ کھلانے کے کتنے فوائد. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو بھوکا نہیں دیکھنا پسند کرتا ہے. وہ کوئی ماں اپنے بچے کو ایک ٹائم بھوکا رہتا ہے بچہ, تو ماں تڑپ جاتی ہے. جس کے دل میں ایک ماں اور 70 ماں نہیں بلکہ لا تعداد بے حساب ماؤں کی محبت کا درد ہے, وہ پروردگار اپنے بندے کو بھوکا دیکھنا پسند کرے گا, پیاسا دیکھنا پسند کرے گا؟ لیکن اگر اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں بھوکا رکھتا ہے تو صرف اس وجہ سے کہ اس سے کہیں زیادہ نعمت ہمیں دینا چاہتا ہے, اور وہ عظیم نعمت دینے کے لیے اپنے بندے کو بھوکا رہنے کی دعوت دیتا ہے, پیاسا رہنے کی دعوت دیتا ہے, تاکہ اس کے طفیل میں وہ چیز مل سکے جو اللہ سبحانہ وتعالی دینا چاہتا ہے, جو بشریت کی بقا کے لیے ضروری ہے, اس کی انسانیت کی بقا کے لیے ضروری ہے کہ انسان باقی رہ جائے, لیکن انسانیت ختم ہو جائے تو وقار انسانیت مجروح ہو جائے گا, ایمان انسانی مجروح ہو جائے گا. تو کہا کہ لعلکم تتقون, کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون, یعنی ہم نے روزے جو تمہارے لیے فرض رکھے ہیں وہ کسی اور فائدے کے لیے نہیں, یہ فائدے کے لیے کہ لعلکم تتقون, یہ اگر تقویٰ حاصل نہ ہو سکا تو سوائے بھوک و پیاس کے کچھ نصیب نہیں ہوگا, یعنی وہی فضائل ملیں گے کہ جو ایک معدے کے بھوکے رہنے سے, فاقہ رہنے سے ملتے ہیں, وہی مل سکے گا آپ کو ماہ مبارک رمضان سے, روزوں سے. وہ فوائد جو اللہ نے آپ کے لیے رکھے ہیں وہ ہرگز نہیں مل سکتے جب تک کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے روزہ نہ رکھیں. جسم کی راحت کی نیت سے روزہ رکھیں تو وہ روزہ نہیں ہے, کسی بھی نیت سے اگر روزہ رکھیں تو روزہ نہیں ہے. روزہ صرف قرب الہی کے لیے رکھا جائے, رضا الہی کے لیے رکھا جائے. یہ اسی وقت ممکن ہے جب انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت کرے اور قرب کے لیے بے چین ہو جائے, تبھی تو اس کے لیے وہ روزہ رہ سکتا ہے. بھوکا رہتا ہے اس کی محبت میں, پیاسا رہتا ہے اس کی محبت میں, بھوک لگتی ہے لیکن کھانے کی طرف نہیں جاتا, کس لیے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت میں. تو جب ہے کہ میرا بندہ میری محبت میں بھوکا رہتا ہے, میری محبت میں پیاسا رہتا ہے, میری محبت میں اپنے نفس کو روکتا ہے لذتوں سے میری خاطر, تو اب میں ان لذتوں سے اسے آشنا کروں گا جو لذتیں وہ دنیا میں حاصل نہیں کر سکتا ہے. عزیزان گرامی, بھوکے رہ کر انسان مادی فوائد تو حاصل کر سکتا ہے لیکن کسی بھی صورت میں معنوی فضائل حاصل نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ سبحانہ وتعالی خود نہ دے. اللہ وہ چیز دیتا ہے جو انسان اپنے اکتساب سے حاصل نہیں کر سکتا ہے. علم الانسان ما لم یعلم, کہ انسان کو ہم نے وہ کچھ سکھا دیا جو وہ نہیں جان سکتا تھا. یہ نہیں کہ وہ نہیں جانتا تھا اور نہیں جان سکتا تھا, وہ چیز اللہ نے انسان کو سکھائی, وہ نعمت دی ہے جو انسان وہ نعمت کو دنیا کے کسی بھی بازار سے خرید نہیں سکتا تھا, وہ روحانی لذتیں جو انسان بازاروں میں نہیں حاصل کر سکتا تھا, کسی مشروب کی دکان پر اسے نہیں خرید سکتا تھا, وہ نعمتیں اللہ نے ماہ مبارک رمضان میں دی ہیں. جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندے کو بھوکا اور پیاسا نہیں دیکھنا چاہتا, کس لیے بھوکا دیکھ رہا ہے وہ, کس لیے پیاسا دیکھ رہا ہے؟ تاکہ وہ لذتوں سے ہم کنار ہو سکے جو انسانی اور ملکوتی لذتیں ہیں, ملائکہ کی لذتیں ہیں, وہ صفات جو صرف ماہ مبارک رمضان میں انسان کے اندر پیدا ہو سکتے ہیں, وہ یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کچھ صفات ایسے ہیں جو صرف ماہ مبارک رمضان میں انسان کے حصے میں آ سکتے ہیں. وہ یہ ہے کہ ذات ربوبیت کھاتی نہیں ہے, وہ کہتا ہے کہ میں کھاتا نہیں ہوں مگر کھلاتا ہوں. یہ صفت انسان کے اندر اس وقت پیدا ہو سکتی ہے جب وہ روزے کی حالت میں دوسرے کو زکات دے اور خود بھوکا رہے, دوسروں کا لحاظ رکھے اور خود کچھ نہ کھائے, تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ان صفات سے وہ آراستہ ہو سکتا ہے. اس طرح کے ہزاروں فضائل و مناقب, جب اس نے دسترخوان بچھایا ہے نعمتوں کا تو ہر نعمت اس نے چن دی ہے, چاہے وہ لذت معنوی ہو, چاہے وہ قرآنی آیات کی لذت ہو, چاہے وہ مناجات الہی کی لذت ہو, چاہے وہ دعاؤں کی لذت ہو, چاہے وہ اعتکاف کی لذت ہو, چاہے وہ قرب الہی کی لذت ہو, یہ ساری لذتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس مہینے میں رکھے ہیں. اس مہینے میں اللہ نے قرآن نازل کر کے ساری نعمتیں, قرآن مجید کے الرحمن علم القرآن, ساری رحمتیں اللہ نے قرآن مجید کے ذریعے سے انسانوں تک پہنچائیں. جتنی فضیلتیں انسان حاصل کر سکتا ہے اس مہینے میں کوشش کرے, تاکہ دن و رات برباد نہ ہو سکے, پوری کوشش کریں جتنا وہ کر سکتا ہے ان دن و رات کو برباد ہونے سے بچائے. سوئے تو اس نیت سے سوئے کہ ہم ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، جاگے تو اس نیت سے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے قریب ہونا چاہتے ہیں، تاکہ نفس کھینچنا بھی ہمارا عبادت میں شمار ہو سکے۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی محمد وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں ماہ مبارک رمضان میں قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق عطا فرما، پروردگارا ہمیں اس مہینے میں ماہ مبارک رمضان میں روزوں کی توفیق عطا فرما، ہمیں اتنی صحت عطا فرما کہ ہم سے کوئی ایک روزہ بھی چھوٹنے نہ پائے۔ اس مہینے میں ہم دعا کریں پروردگار عالم سے کہ پروردگارا ہمیں لذت معنویت، لذت مناجات عطا فرما، اپنے قرب کی لذت عطا فرما، پروردگارا تیری معرفت عطا فرما، تیرے بندوں کی معرفت عطا فرما، جن بندوں پہ تو نے اپنی نعمتیں نازل کی ہیں، محمد و آل محمد کو ہم سے راضی فرما، ہمارے قلوب کو نور ایمان، نور وحی، نور محبت اہل بیت سے مزین فرما، ہمارے دلوں کو نور قرآن سے مزین فرما، ہمارے دلوں پر معرفت کے دروازے کھول دے، ہماری فکر و نظر کو اتنا وسیع کر دے کہ مفہوم قرآن سمجھ سکیں اور آیات الہی پر عمل کر سکیں، اور آیات الہی ہمارے پیکر میں ڈھلیں اور ہمارے اعضاء و جوارے سے اطاعت پروردگار صادر ہو سکے، تاکہ زبان لسان اللہ بن سکے، آنکھ عین اللہ بن سکے اور کان اذن اللہ بن سکے۔ یہ اسی وقت میں ممکن ہے کہ جب ہم اپنی مرضی سے اپنے کانوں سے نہ سنیں، بلکہ رضاء الہی کی خاطر اپنے کانوں سے سنیں، رضاء الہی کی خاطر زبان سے گویا ہوں اور رضاء الہی کے لیے قدم آگے بڑھائیں، تبھی ہمارا وجود پروردگار عالم نے جو کہا ہے کہ ربی اطعنی حتی تجعلو کا مثلی، کہ اے میرے بندے میری اطاعت کر تاکہ میں جیسے تجھے بنانا چاہتا ہوں اور جیسے میں دیکھنا چاہتا ہوں، جس سانچے میں میں ڈھالنا چاہتا ہوں اس سانچے میں تجھے ڈھال سکوں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا الہی کو ہم کسب کر سکیں اور دعا و مناجات کر سکیں، دعاؤں کی توفیق، اعتکاف کی توفیق، دشمنان اسلام کے مقابلے میں کھڑے ہونے کی توفیق اور مظلوموں کی حمایت کی توفیق، کمزوروں سے حمایت کی توفیق، اور خاص طور پر روضہ حضرت زینب کا تحفظ اس مہینے میں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں وہ خوشیاں دکھائیں کہ روضہ زینب سلام اللہ علیہ کا جو تحفظ حزب اللہ کر رہی ہے، یا وہ لوگ جو دیندار ہیں، جو امام حسین کے ماننے والے ہیں، شہزادی زینب کے چاہنے والے ہیں، پروردگار انہیں کامیابی عطا فرما اس مہینے میں، مظلوموں کی حمایت فرما، محروموں کی حمایت فرما، پروردگار مسلمانوں کے جو گناہ ہیں، جو خطائیں ہیں جس کی وجہ سے تیری رحمت رکی ہوئی ہے، ان گناہوں کو معاف کر دے، ان خطاؤں کو معاف کر دے، ان لغزشوں کو معاف، اس امت پر رحم فرما۔ یہ امت مرحومہ ہے، یہ امت تیرے نبی کی امت ہے، اس کے گناہوں کو معاف کر دے، اس کی خطاؤں کو معاف کر دے، یہ امت تیرے قریب آنا چاہتی ہے۔ اس مہینے میں مصر کے مسلمانوں پر رحمت نازل فرما، ان مسلمانوں کے گناہوں کو معاف کر دے جو اس وقت ظلم و تشدد کا شکار بنے ہوئے ہیں، جو صہیونی ہاتھوں کے شکار بنے ہوئے ہیں، پورا مصر اس وقت جنجال میں ہے، اس وقت پھنسا ہوا ہے، اسے نجات عطا فرما، لبنان کے شیعوں کو نجات عطا فرما، عراق کے مظلوموں کی حمایت فرما، افغانستان کے شیعوں کی حفاظت فرما، پاکستان کے شیعوں کی حفاظت فرما، کشمیر کے شیعوں کی حفاظت فرما، ہندوستان کے شیعوں کی، اور جہاں جہاں پر بھی امیر المومنین کا نام لینے والے، رسول کریم کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ان سب کی حفاظت فرما، اور دشمنان دین بالخصوص امریکہ و اسرائیل کو ذلیل و خوار فرما، انہیں نابود فرما اور ان کو ذلیل و خوار کر دے، اور اس مہینے میں ہمیں وہ ذلت و رسوائی دیکھنے کو ملے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان سب کے ساتھ